نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. محترم حضرات، یہ میرا بیان چل رہا ہے جس کا خلاصہ اب تک یہ ہے کہ دو کام، دو باتیں جس مومن کے اندر ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی آخرت ہے، انبیاء کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے گا، اور جنت میں بھی ملاقات ہوتی رہے گی. آیت کا حاصل یہ ہے، اس آیت کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ جو مومن چاہے، جو مومنہ چاہے، اس کو یہ نعمت آخرت میں مل جائے گی. کہ سب سے پہلے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی اس کا حشر آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور اس کے بعد پھر تمام مراحل طے کر کے جنت میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کی سعادت نصیب ہوتی رہے گی. وہ کام ایک تو قرآن کریم کی آیت میں ہے اور دوسرا حدیث میں. قرآن کریم کی آیت میں یہ ہے کہ بس اتنا سا کام ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی پوری پوری فرما برداری کرو. بس مومن کو اسی لیے پیدا کیا ہے اللہ نے، شیطان کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیا. مومن کو جو پیدا کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں کی، امریکنوں کی اور غیر مسلموں کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو بندہ مومن کو پیدا کیا وہ اپنی فرما برداری، اپنی تابے داری کے لیے پیدا کیا، نفس کی فرما برداری کے لیے پیدا نہیں کیا. اور یہ ہر مومن جانتا ہے، پورا قرآن کریم اس پر گواہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر شاہد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا طریقہ زندگی اس کے لیے دلیل ہے. یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیتے جس پر وہ قادر نہ ہو، جو اس کے بس میں نہ ہو، جو اس کی طاقت میں نہ ہو، کسی کو ایسا حکم نہیں دیتے. ایک جگہ نہیں، کم سے کم تین چار جگہ یہ اللہ نے صراحتاً اعلان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ، کسی کو اللہ تعالیٰ پابند نہیں بناتے ایسی چیز کا جو اس کے قبضے میں ہے. اور جب وہ اللہ کا حکم آ گیا کسی چیز کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ مومن کے اور اس بندے کے قبضے میں ہے. اس لیے کسی مومن یا مومنہ کا یہ سمجھ لینا کہ میں اس پر قادر نہیں، یہ خود فریبی ہے، ابلا فریبی ہے، بے وقوفی ہے. ہر مومن قادر ہے، ہر مومنہ کو قدرت حاصل ہے، لیکن اپنے تئیں اگر وہ عاجز بنا لے اور یہ کہے کہ ہم ایسا کر نہیں سکتے تو اس کا تو کسی کے پاس علاج ہے نہیں، اور اللہ کے یہاں یہ عذر چلے گا بھی نہیں. تو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی پوری پوری فرما برداری کرنے والوں کو یہ نعمت ملے گی آخرت. یہ حکم ایسا ہے فرما برداری کا کہ جو قرآن کریم میں بھرا پڑا ہے ہر مومن کے لیے اور ہر مومنہ کے لیے، کوئی اس سے مستثنا نہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والوں کی مختلف قسمیں. ایک وہ مومن ہے اعلیٰ درجے کے کہ جو اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے. جیسے اولیاء کرام، جیسے حضرات صحابہ کرام اور جیسے دین کے امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد وغیرہ، ان سے زیادہ بہتر اطاعت و فرما برداری کرنے والے نہیں ملیں گے. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور ایک وہ ہیں کہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری لیکن اس معیار کی نہیں، اس سے نچلے معیار کی. یہ بھی انہیں اطاعت کرنے والوں اور فرما برداری کرنے والوں میں داخل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے طبقے کے مقابلے میں ان کا طبقہ ذرا نیچے ہے. اور تیسری قسم وہ ہے ایمان والوں کی کہ جو ان دونوں طبقوں سے نچلے درجے میں ہیں، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر غلطیاں اور لغزشیں ہوتی ہیں، پھر توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، یہ بھی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں. لیکن آپ خود سمجھ لیجیے کہ ان کا مرتبہ ان دونوں کے مقابلے میں ذرا نیچے ہے. اطاعت و فرما برداری کے یہ درجات قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں. قرآن کریم بھی ان درجات، ان متفاوت اور ان مختلف مراتب پر، ان مختلف مراتب پر دلالت کر رہا ہے، اور احادیث کے اندر تو بہت صاف طریقے سے آیا ہے. ایک حدیث اس وقت یاد آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور ابھی میں نے عرض کیا کہ سب سے اونچا طبقہ اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں حضرات صحابہ کرام کا، اور ان میں بھی مختلف مراتب ہیں. ایک اطاعت و فرما برداری ہے صدیق اکبر کی رضی اللہ عنہ، ایک اطاعت و فرما برداری ہے عمر فاروق کی، ایک اطاعت و فرما برداری ہے خلفائے راشدین کی، ایک اطاعت و فرما برداری ہے عام صحابہ کرام کی. ہیں یہ سب کے سب اطاعت اور فرما برداری کے سب سے اونچے درجے میں، لیکن خود ان کے اندر باہمی تفاوت موجود ہے. کون پہنچ سکتا ہے صدیق اکبر کی شان کو؟ ان میں جو اطاعت و فرما برداری کا جذبہ تھا اور جس طرح انہوں نے ظاہر کیا، کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک موقع پر رضی اللہ عنہ کہ میری تمنا یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے صرف وہ رات دے دیں کہ جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور ان کی خدمت میں غار ثور میں گزاری تھی، اور میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیں ایک رات جو آپ کی خدمت میں گزاری، آپ کی محبت میں گزاری، اطاعت و فرما برداری میں گزاری، اور آپ کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری، اپنی جان کو خطروں کے اندر ڈال کر گزاری، فاروق اعظم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جو صدیق اکبر کے اندر، تو کوئی نہیں پہنچ سکتا صدیق اکبر کی اطاعت و فرما برداری. اسی لیے تمام امت میں سب سے اونچا مرتبہ ان کا ہے، اور ان کو جو یہ مرتبہ ملا ہے، اور ایسا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت دنیا میں بھی عطا فرمائی. جب تک زندگی رہی ان حضرات کی حضور کی خدمت میں پابندی کے ساتھ حاضر، ایسی معیت عطا فرمائی اور اس طرح ساتھ رہے کہ جدا نہیں ہوتے تھے، سفر میں، حضر میں، شہر میں، جنگل میں، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، وحتیٰ کے وفات کے بعد بھی معیت اللہ نے عطا فرمائی. کہ صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے بائیں طرف مدفون، پھر ان کے بائیں طرف حضرت فاروق اعظم مدفون. اس لیے کہ ان دونوں کی اطاعت و فرما برداری مثالی تھی، صحابہ اکرام میں ان دونوں کی برابر کوئی نہیں تھا اطاعت و فرما برداری کرنے والا. اللہ نے دنیا میں بھی معیت عطا فرمائی، وفات کے بعد بھی عالم برزخ میں معیت عطا فرمائی، اور یہ معیت برقرار رہے گی میدان حشر میں، اور یہ معیت حاصل ہوگی جنت میں بھی. چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ میدان حشر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی اپنی امت کو پلا رہے ہوں گے، جس کے قصے آپ حضرات کو معلوم ہوں گے، تو آپ کے دہانی طرف حضرت صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف حضرت فاروق اعظم ہوں گے، وہاں بھی معیت موجود. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے صدیق اکبر ہوں گے، سب سے پہلے. حدیث شریف میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو جنت کے آٹھ دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے نماز پڑھنے والوں کے داخلے کے لیے، ایک دروازہ ہے روزے داروں کے داخلے کے لیے، ایک دروازہ ہے حج اور عمرہ کرنے والوں کے داخلے کے لیے، ایک دروازہ ہے صدقہ و خیرات کرنے والوں کے داخلے کے لیے. ایسے ہی مختلف دروازے مختلف عبادتوں کے لیے، ان میں سے مومن کو کسی بھی دروازے سے جس کی جو عبادت اس کے اندر غالب ہوگی تو اس دروازے سے اسے بھیج دیا جائے. صدیق اکبر حاضر تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے مومن تو بہرحال جنت میں پہنچ جائے، لیکن ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کوئی ایسا بھی مومن ہوگا کہ جس کو یہ آٹھوں دروازے دعوت دے رہے ہوں گے اور بلا رہے ہوں گے کہ تو میرے اندر سے داخل ہو، تو میرے اندر سے داخل ہو، کوئی ایسا بھی ہوگا؟ یعنی تمام عبادتیں اور تمام اطاعت و فرما برداری اس کے اندر بھری ہوئی ہوگی. نماز ہوگی تو ایسی ہوگی کہ امت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، روزے کا بھی یہی حال ہوگا، زکات و صدقات کا بھی یہی حال ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وارجو ان تکون منہ، مجھے یہ امید ہے کہ تم ہوگے وہ شخص. کہ جس کو جنت کے آٹھوں دروازے دعوت دے رہے ہوں گے, بلا رہے ہوں گے کہ اے مومن ادھر سے داخل ہو جا, آٹھوں دروازوں سے یہ آواز آئے. ہے کوئی ایسی اطاعت و فرما برداری کرنے والا؟ تو یہ اطاعت و فرما برداری کی برکت دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت ان بزرگوں کو دنیا میں بھی عطا فرمائی, دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد بھی عطا فرمائی, میدان حشر میں بھی عطا فرمائی, حتیٰ کہ جنت میں بھی عطا فرمائی. تو اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے درجے تو ہیں مختلف, اور ہر ایک اپنے اپنے درجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ کی زیارت حاصل کر لے اپنے اپنے درجے کے مطابق. اس لیے ہمیں تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اونچا درجہ حاصل کرتے رہیں آپ کی اطاعت و فرما برداری. آپ کی اطاعت و فرما برداری خوب سمجھ لیجیے کہ صرف روزے نماز کے اندر نہیں, بلکہ مومن کی پوری زندگی کے اندر ہے. خلاصے کے طور پر سمجھیں, کھانے پینے میں آپ کی فرما برداری کریں, اٹھنے بیٹھنے میں آپ کا اتباع کریں, چلنے پھرنے میں آپ کی پیروی کریں, لباس پوشاک میں آپ کی پیروی کیا کرے جتنی ممکن ہو, شکل و صورت میں آپ کی پیروی کرے, رہنے سہنے میں آپ کی پیروی کرے, اور اسی طریقے سے عبادتوں میں پیروی کرے, سونے جاگنے میں آپ کا اتباع کرے, گویا زندگی کا ہر شعبہ وہ سب آپ کے طریقے کے مطابق بسر کرنے کی اور گزارنے کی کوشش کرتا رہے, یہ ہے آپ کی پیروی. ورنہ ہم نے نماز روزے کے اندر تو پیروی کر لی, بعد میں ہم آزاد ہو گئے, باقی چیزوں کے اندر ہم آزاد ہو گئے کہ جس طرح چاہے زندگی گزاریں ہمیں اختیار ہے, جس طرح چاہے اپنی شکل و صورت بنائیں ہمیں اختیار ہے, جس طرح چاہے رہن سہن اپنا رکھیں ہمیں اختیار ہے, جس طرح چاہے ہم کھائیں پیئیں کھڑے ہو کر لیٹ کر بیٹھ کر چلتے پھرتے ہمیں اختیار ہے. یہ اتباع نہیں ہے آپ کا, یہ کامل اتباع نہیں, بس اتنا اتباع ہے کہ نماز روزہ کر لی. یہ اتباع وہاں پر اگرچہ اتنا مفید تو نہ ہوگا کہ جتنا ہونا چاہیے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مقرر فرماتے ہیں, لیکن بہرحال ہے فائدہ مند, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو اتباع کرے گا پوری پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بس اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے. تو مجھے حدیث یاد آ گئی تھی, اس کے اوپر یہ بات چلی. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں اور وہی میرے دل اور ایمان کا کلمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں, یعنی میں مومن ہوں, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں جس طریقے سے آپ حضرات پڑھتے ہیں, میں روزی بھی رکھتا ہوں جس طرح آپ حضرات سالانہ یا اور دوسرے روزے رکھتے ہیں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مال عطا فرما دیتا ہے جس طرح آپ کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی پوری کوشش کرتا ہوں, تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور آپ کی رفاقت مجھے حاصل ہو جائے گی؟ یہ سوال کیا. آپ نے فرمایا ہاں, تم ہی نہیں بلکہ جو مومن بھی یہ عمل کرے گا وہ میرے رفیق بن جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا, اس شرط کے ساتھ, آگے شرط لگائی کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا, اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا تب داخل ہوگا, تب اسے میری رفاقت حاصل ہوگی. ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنے کا مطلب یہ کہ اگر اس نے یہ تمام عبادتیں کر لی جن کا ذکر ابھی کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماں باپ کی حکم قبولی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی یعنی ان کو ستاتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے سامنے ان کی بے ادبی کرتا ہے، اور ان کو طرح طرح سے آزار پہنچانے کی فکر کرتا رہتا ہے، یہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ تو یہ نافرمانی ماں باپ کی ایسی منحوس بلا ہے کہ جتنی عبادتیں اس نے کی تھیں جن کے ذریعے وہ داخل ہو سکتا تھا جنت میں، وہ عبادتیں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ جن عبادتوں کے ذریعے وہ پہنچ سکتا تھا حضور کی خدمت میں، وہ عبادتیں اس منحوس گناہ کی وجہ سے بیکار ہو جائیں، فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی معمولی چیز نہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی۔ یعنی اگر ماں باپ اسے کسی جائز کام کا حکم دیتے ہیں اور وہ اس کو نہیں مانتا، یا اور کوئی گستاخی کرتا ہے، تو وہ ماں باپ کی نافرمانی میں داخل ہے۔ البتہ اگر ماں باپ کسی ناجائز اور حرام کام کا حکم دے تو ہرگز نہ مانے، اس وقت اس پر نہ ماننا فرض ہے۔ مثلاً باپ کہتا ہے کہ ابھی داڑھی مون، یہاں پر ماں باپ کا حکم نہیں چلے گا۔ باپ کہتا ہے کہ سینما میں چل، یہاں نہیں چلے گا۔ باپ کہتا ہے کہ ٹی وی کی بیماری کے سامنے بیٹھ، بالکل ہی ساتھ نہ کرے، بالکل فرما برداری نہ کرے، لیکن گستاخی اور بے ادبی پھر بھی نہ کرے۔ فرما برداری نہ کرنا اور بات ہے، اور بے ادبی اور گستاخی کرنا اور بات ہے۔ یعنی کسی لطیف ہیلے سے، لطیف تدبیر سے اس جگہ سے ہٹ جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ کرے، اگرچہ وہ حکم دے رہا ہے گناہ عظیم کا، فرما برداری تو نہ کرے لیکن گستاخی بھی نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں ایک مشہور منافق تھا، سردار، جس کا نام تھا عبداللہ ابن اوبئی، اور اس کے نفاق پر، اس کے منافق ہونے پر حضور نے گواہی دی، قرآن نے گواہی دی، سب جانتے تھے کہ یہ منافق تھے، اور ایک بڑا جتھا تھا اس کے ماتحت منافقوں کا، تقریباً 3-4 ہزار کا جتھا تھا جو اس کے ماتحت تھا۔ اب یہ منافقانہ چالے کرتا رہتا تھا۔ ایک موقع پر کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے معاملے میں کچھ بے ادبی کی بات کہی، اس منافق کے صاحبزادے تھے، وہ مخلص مسلمان تھے، وہ مخلص مومن تھے، چنانچہ سفر کی حالت تھی، اس میں اس نے کوئی بات کہہ دی کچھ نامناسب بات، بیٹے کو غصہ آ گیا، تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آگے نہیں بڑھنے دوں گا، قتل کر دوں گا جب تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی نہ مانگے۔ مجبور ہو گیا، معافی مانگی، تو انہوں نے راستہ چھوڑا۔ وہ الفاظ معافی کے اور تھے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے راستہ چھوڑا، مگر اسی پر بس نہیں کی، حضور کی خدمت میں آئے صاحبزادے، عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، کیونکہ یہ منافق ہے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، قتل کرنے کی اجازت نہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اس کی بے ادبی نہ، یعنی اس کے نفاق سے الگ رہو، منافقت میں تو اس کا کہنا نہ مانو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ بے ادبی نہ کرو۔ اسے تکلیف نہ پہنچا, اسے قتل نہ کر. تو یہی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر باپ کوئی کسی گناہ کا حکم دیتا ہے ہرگز نہ مانے بیٹا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ منہ پر اس کے بے ادبی کرنے لگے, گستاخی کرنے لگے اس کی شان میں, بلکہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کسی لطیف تدبیر سے وہاں سے ٹل جائے اور باپ کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہیں بھی نہ کہے. انشاءاللہ وہ شخص جو اس پر عمل کرے گا وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا, اگرچہ اس نے حکم نہیں مانا لیکن لکھا جائے گا فرما برداروں میں. تو فرمایا کہ بشرطے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے, تب اس کو یہ اجر و ثواب اور یہ مرتبہ ملے گا. ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے وہ اس مرتبے میں کہ جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور جو حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں اس سے نیچے گر جائے, وہاں پہنچ نہ سکے. معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم نے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, پوری پوری اطاعت کے بارے میں فرمایا ہے, اس کا مطلب یہ ٹوٹی پھوٹی اور اندھی کانی اطاعت نہیں چاہیے, اگرچہ وہ بھی مفید ہے لیکن چاہیے نہیں, کمال حاصل کرنے کے لیے وہ کارآمد نہیں. اطاعت چاہیے تو پوری چاہیے, تب یہ کمال حاصل ہوگا, ورنہ حاصل نہ ہوگا. یہ تو میں نے عرض کی وہ بات, ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی, وہ بھی سنتے جائیے. ہے وہ قصہ لمبا حدیث میں اور غالباً مسند موجم طبرانی کی روایت ہے وہ, کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے, حبش کے رہنے والے تھے اور حبش کے لوگ جیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, رنگ کالا ہوتا ہے, شکل و صورت ہماری جیسی نہیں ہوتی بلکہ موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں, اور آپ نے خوب دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں میں احساس کمتری بھی بہت ہوتا ہے, اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتے رہتے ہیں. چنانچہ وہ حاضر ہوئے ایک حبشی, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا, میرا خاندان بھی اتنا اونچا نہیں, اور میں جیسا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں, اگر میں کلمہ اسلام پڑھ لوں اور وہ اعمال کروں, وہ کام کروں جو آپ کرتے ہیں, تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ وہ اطاعت آئی اللہ اور اس کے رسول. آپ نے فرمایا ہاں, یاد رکھو کوئی حبشی اس کالی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا, بلکہ جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کا چہرہ اتنا روشن اور چمکدار ہو جائے گا کہ ایک مہینے کی مسافت سے اس کی روشنی نظر آئے گی. تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو. اس پر ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ جب اللہ تعالی کی اس قدر رحمتیں ہیں اس امت پر, تو پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں جہنم میں داخل کریں. جیسا کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں آیا, آپ نے فرمایا کہ بھئی اچھی طرح سمجھ لو, صورت حال یہ ہے کہ بعض بندے مومن وہ ہوں گے جو اتنی کثیر اور اتنی عظیم نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رگ دی جائے تو وہ بھی دب جائے, اتنی زیادہ نیکیاں ہوں. لیکن پھر معاملہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ ہر نیکی کے مقابلے میں اللہ کی ایک نعمت آئے گی, اور اس سے وہ گویا اس کا وہ ہو جائے گا, بدلہ ہو جائے گا اس کا. اللہ کی ایک نعمت آئی اس کے بدلے میں ایک نیکی آ گئی، دوسری نعمت آئی پھر اس کے بدلے میں ایک نیکی آ گئی، اسی طریقے سے یہ نیکیاں بدلے میں جاتی رہیں گی حتیٰ کہ تمام نیکیاں اس بدلے میں نکل جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہوں گی بلکہ بہت زیادہ باقی رہیں گی. ایسی صورت میں تم بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کے بغیر کون جنت میں داخل ہوگا؟ البتہ اتنا سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نیکیاں عطا فرمانے کا وعدہ کیا نیک کام کرنے والوں پر. مثلا اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ کہہ لے 1,24,000 نیکیاں اسے ملیں گی. بتائیے حضرت سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ کہنے سے کتنی نیکیاں مل گئیں جتنے پیغمبروں کی تعداد؟ 1,24,000 یہ پیغمبروں کی تعداد. اور حسن اتفاق اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، قدرت کا کرشمہ کہ صحابہ کرام کی تعداد بھی اتنی، 1,24,000 تمام صحابہ کرام، یعنی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے یا آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں نابینا ہونے کے باوجود، ان سب کو ملا کر آپ کی وفات کے وقت یعنی حجۃ الوداع میں 1,24,000 تعداد تھی. ادھر پیغمبروں کی تعداد، ادھر صحابہ کرام کی تعداد، دونوں برابر. اتنی تعداد میں نیکیاں ملیں گی سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کو. یہ کثیر اور عظیم نیکیاں ان چیزوں، ان اذکار سے اور ان اعمال سے ملیں گی. حاصل اس کا بھی وہی کہ اطاعت و فرما برداری کرنے پر اللہ تعالیٰ نہ صرف جنت میں داخل فرمائیں گے بلکہ انبیاء کرام وغیرہ کی خدمت اور رفاقت بھی عطا فرمائیں گے. اس لیے حضرت اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا کیجئے، کامل اطاعت و فرما برداری، اور اللہ کے نام پر عمل شروع کر دیجئے. راستے جتنے بند نظر آتے ہیں سب کھلتے چلے جائیں گے، سب کھلتے چلے جائیں گے. راستہ ہماری سوچ کے اعتبار سے بند ہوتا ہے، حقیقتاً بند نہیں ہوتا، راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اور ان کا یہ فضل و کرم ہے کہ جو اللہ کے لیے اس راستے میں قدم اٹھا دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں راستے کھول دیتے. چلا جائے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس لیے اس کی طرف توجہ کی جائے، کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری تابعداری، فرما برداری اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم سے غلطی اور کوتاہی سرزد ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. دور حاضر میں ہمارے معاشرے کے اندر جس قدر فتنے اور جس قدر گناہ، جس قدر معاصی گھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے اہل و عیال کو اپنے فضل و کرم سے ان سے محفوظ رکھیں، اور صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو گامزن فرما دیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج، دست نگر اور مقروض نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو رزق حلال طیب وسعت و فراخی کے ساتھ عطا فرمائیں، اور عطا فرماتے رہیں برحمتک یا ارحم الراحمین.